صحیح بخاری کی اس روایت میں جہاں بچوں کا اپنی والدہ کی گود میں بات کرنے کا تذکرہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تیسرے بچے کا بیان کیا ہے اس میں یہ آیا ہے کہ ارشاد فرمایا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عورت تھی اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس روایت میں اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے خود ہی تصریح فرما دی کہ میں بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل میں سے تھی۔ باوجود تلاش، تتبع اور تحقیق کے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس عورت کا کیا نام تھا، نہ یہ پتا چل سکا کہ اس بچے کا کیا نام تھا، اور نہ ہی پتا چل سکا کہ یہ کون سے زمانے میں تھی۔ ممکن ہے سیدنا عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے دور کی ہو، اور ممکن ہے اس سے پہلے کسی دور کی ہو، کچھ پتا نہیں۔ اور اس قصے کو جہاں جہاں بھی محدثین نے ذکر کیا ہے، جتنی بھی تحقیق ہو سکی، اس میں کہیں بھی یہ تصریح نہیں ملتی کہ زمانہ کون سا تھا۔ لیکن چونکہ روایت اعلیٰ درجے کی صحیح احادیث میں سے ہے، اس لیے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ ان میں سے تھی، اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اور ایک شخص گزرا، راکب، سواری پر سوار تھا، اور اس کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا، یعنی لوگ اس سے مرعوب تھے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت کی ہے اس میں یہ آیا ہے کہ فارس متکبر، کہ گھوڑے پر سوار تھا اور مغرور تھا، متکبر تھا۔ تو پہلے متن دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو ماں بولی اور اس نے کہا، اللہم اجعل ابنی مثلہ، اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا ہی بنا دے۔ تو اس بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا، وہ اقبل علی الراکب، اور اس سوار کی طرف اپنے چہرے کو پھیرا اور کہا، اللہم لا تجعلنی مثلہ، اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر اس نے اپنی گردن کو گھمایا اور ماں کے دودھ کو یمسہ، چوسنے لگا۔ قال ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی انگلی چوسی۔ تو اس سے معلوم ہوا حدیث کے اتنے جملے سے کہ ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی اس شان و شوکت کے ساتھ تھا کہ لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے، اور ماں نے دعا کی اور بیٹے نے اس کے برعکس دعا کی، اور آخر پر آیا ہے اسی کا تکملہ اور اسی کو مکمل کرنے والا جملہ کہ ماں نے پوچھا، لما ذاک، تم نے یہ کیوں کہا؟ فقال الراکب جبار من الجبابرہ، اس نے کہا کہ جو سوار تھا نا، یہ میری ماں ظالموں میں سے ایک ظالم ہے، اللہ نہ کرے کہ میں ظالم بن۔ اور عارض رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس بچے نے کہا کہ وہ کافر ہے، تو بچے نے اس سے پناہ مانگی کہ وہ بالآخر انجام کار کافر ہو جائے۔ اس حدیث میں شروع میں یہ آ گیا کہ وہ بچہ بولا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں اس لیے ارشاد فرمائیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کی قدرت یہ بھی ہے، اور اللہ تعالی چاہے تو ان بچوں سے بات کروا سکتا ہے جو عامتاً بات نہیں کرتے، بالعموم ایسی چیز پیش ہی نہیں آتی۔ اور یہ اللہ کی قدرت کی طرف رہنمائی کرتی ہے بات، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ قیامت میں کس طرح اللہ انسانوں کے اعضاء کو اور جوارح کو زبان دے دے گا اور یہ بھی بولیں گے بالکل ایسے ہی جیسے اس دنیا میں ان بچوں نے بات کی. حالانکہ عام طور پہ کیا بچہ کبھی بھی نہیں بولتا, جو دودھ پیتا بچہ ہے وہ ایسا واضح کلام کیسے کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کی قدرت کا بیان ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سوار تھا, اور دوسری جگہ یہ آ گیا کہ فارس تھا. فارس کا مطلب یہ ہوا کہ گھوڑے پر سوار تھا. تو اس لفظ سے معلوم ہوا کہ سواری بھی انسان کے مزاج میں دخل انداز ہوتی ہے. اور آدمی سوچے کہ کس سواری پر بیٹھ کر وہ اپنے اندر غرور اور کبر محسوس نہیں کرتا, اس سواری کو اپنا لے. اور جس سواری پر بیٹھ کر غرور محسوس ہوتا ہو انسان کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کرے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب انہیں بیت المقدس کی چابی دینے کے لیے شہر کی بلایا گیا, دعوت دی گئی, تو مدینہ منورہ سے چلے. اور مدینہ منورہ میں انہوں نے اپنی جگہ خلافت کے سارے کام سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیے. وقت ایسا نہیں تھا کہ ایک پل میں ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ پر پہنچ جاتی تھی. ٹیلی فون کا نظام نہیں تھا, ڈاک کا ایسا نظام نہیں, کچھ بھی نہیں تھا ایسا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنا بھروسہ اور اعتماد کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ. انہیں نہیں معلوم تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سارے حواری, عزہ, رشتہ دار, ان کا کنبہ سب مدینہ منورہ میں رہتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اگر بغاوت کرنا چاہتے تو تم رضی اللہ عنہ کو بیت المقدس میں شام میں کم سے کم بھی ہفتے 10 دن کے بعد جا کر کہیں خبر ہوتی کہ جناب مدینہ منورہ میں یہ ہو گیا ہے, چلیے اگلے ہی دن خبر ہو جاتی تو بھی تم رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھ کے کیا کرتے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تنہا نہیں تھے, بنو ہاشم تھے, سب لوگ ان کے ساتھ تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف دل میں کوئی رنجش تھی نہیں, سرے سے کوئی بات ہی نہیں تھی. ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوری خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر کے ایک غلام کو ساتھ لے کے اونٹ پر یوں چل دیتے. اس لیے جتنی بھی روایات لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل بیت کے متعلق یہ کہا اور یہ کیا اور یہ کیا, سب جھوٹ پر مبنی ہے. بڑے سے بڑا مورخ بھی اس کو لکھتا ہے تو اس سے غلط فہمی ہو سکتی ہے, اس مورخ کی تحقیق ناقص ہو سکتی ہے. ہم اس مورخ کو بچاتے پھریں, اس کی کتاب کو بچاتے پھریں یا اپنے عقیدے کو بچائیں. ساری زندگی سیدنا عمر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت سے گزری, ان تمام واقعات کو جو کئی مرتبہ پیش آئے ہیں بھلا دیں اور ایک غلط روایت کو پیش کر دیں کہ عمر رضی اللہ عنہ تو ایسے تشدد کرنے والے تھے, ولیعظم اللہ. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایسے لوگ جو ایسی روایات کو قبول کرتے ہیں ان کی طبیعت میں نفرت بیٹھ جاتی ہے, اور پھر نفرت کی آگ صرف عمر اور علی رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں ہوتی, پھر وہ اسے جلاتی ہے اس شخص کو اور اس کے کنبے کو, حتیٰ کہ آپس میں لڑتے ہیں, حتیٰ کہ ان کے گھروں میں دیکھ لیں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح بودھ اور دوریاں ہیں. یہ سب کی سب اس آنچ کا اثر ہے جو سمجھتے ہیں کہ علی اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان تھی, حالانکہ وہ وہاں نہیں تھی, یہ اس کے اپنے دل کی آگ ہے. تو خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر کے چلے گئے. اور عمر رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے, سارا راستہ انہوں نے طے کیا اور 3 منزلیں ان کی مقرر کر دی. اپنے غلام اسلم رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم سوار ہوگے اور اتنی دیر تک میں پیدل چلوں گا, اور پھر اس کے بعد میں سوار ہوں گا, تم پیدل چلو گے, اور اس کے بعد ہم دونوں پیدل چلیں گے اور اونٹ کو آرام دیں گے. پہنچ گئے اور وہاں پر گھوڑا پیش کیا گیا, ترکی نسل کا بہت بہترین گھوڑا تھا. اور ایک عورت نے کرتا ایک پیش کیا بہت نازک ململ کا. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کرتے کو پہن لیا اور گھوڑے پہ بیٹھے, اور تھوڑا دور جا کے اس گھوڑے کو بیت المقدس والوں کو واپس دے دیا. اور فرمایا کہ نہیں میرا اونٹ ٹھیک ہے. اس سے طبیعت میں تغیر پیدا ہوتا ہے، مزاج بدلتا ہے. اتنے بڑے آدمی اور امیر المومنین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جس شخص کو جنت کی بشارت دی ان کا حال یہ تھا کہ اچھی سواری پر بیٹھے تو چاہے تواضع سے اور عاجزی سے فرمایا ہو، لیکن اس حقیقت کو آشکارا کیا کہ سواری سے انسانوں کے مزاج بدلتے ہیں. تو ہم میں سے کون ایسا ہے جو آج اچھی گاڑی پر سفر کرے اور اس کے مزاج میں تغیر نہ آئے، سوائے اس کے کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور سوائے اس کے کہ اللہ سے پناہ مانگتا رہے، یا یہ کہ وہ اپنی اس سواری پر دوسروں کو سوار کرتا ہی رہے. اچھی طرح یقین کے ساتھ یہ بات جان لے کہ یہ سواری اللہ نے دی ہے اور میں اللہ کی طرف سے ڈرائیور ہو گیا ہوں، اب اس کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے. اور جہاں بھی کوئی ضعیف کمزور ضرورت مند نظر آیا اسے اپنے ساتھ اس گاڑی میں بٹھا لینا ہے، میری چیز نہیں ہے، اللہ کی ہے. اور شام کو جب گھر پہنچیں گے قبر میں پگیاں رکھ کے لوگ دفنا کر چلے جائیں گے تو گھر میں پوچھیں گے کہ تمہیں ایک سواری دی تھی اچھی اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر کے بعد وہ کرتا بھی اتار کے اس عورت کو دے دیا اور فرمایا وہ لاؤ میرا کرتا جو موٹے کپڑے کا بنا ہوا تھا، اس میں پسینہ اچھی طرح جذب ہو جاتا ہے. تو عورت کا دل رکھنے کے لیے کہ اس نے محنت کی ہے کرتا پہن بھی لیا اور اتار بھی دیا اور اپنی سواری بھی تبدیل کر لی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان پر سواری کی تبدیلی سے اثر پڑ سکتا ہے، اگر پڑے تو اس کا علاج کرنا چاہیے. اور اگر نفس ٹھیک نہ ہو اور شرارت کرے اور کبر انسان کا زائل نہ ہو تو دو چیزوں میں سے ایک کر لے، یا تو مغرور اور متکبر بنے، اپنے نفس کو خوش رکھے اور خدا کے ہاں قیامت میں پکڑا جائے، یا یہ کہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اس گاڑی کو چھوڑ دے، ویگن پہ سفر کرے، بس پہ سفر کرے، عام لوگوں کے ساتھ سفر کرے تاکہ مزاج اپنی جگہ پر واپس آئے. اس لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ ارشاد فرماتے ہیں ایسے ہی نہیں ہے، ایک ایک لفظ میں حکمتیں. پھر ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا تھا جس کی طرف اشارے کیے جاتے تھے. یہ ہے وہ امتیازی نشان لوگوں میں حاصل کرنا، بچے آدمی اس سے. اس لیے کہ شہرت بہت بڑی آفت ہے، اس سے ہمیشہ پیچھے رہنا چاہیے کہ لوگ دین یا دنیا دونوں میں سے کسی چیز کی قیادت کے لیے کسی کو منتخب کر لیں، بچائے اپنے آپ کو لوگوں سے کو فتویٰ دینے سے بھی اور لوگوں کی دنیا میں لیڈرشپ سے بھی. فتویٰ دے گا لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے، خطرے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور اپنے نفس پہ کس کو بھروسہ ہے. ادھر ذہن میں یہ آنا شروع ہوا کہ میں ایسا آدمی اور ویسا آدمی اور اچھا ہوں اور یہ ہوں، اور ادھر سے نیکیاں برباد ہونا شروع ہو گئیں اور بیٹھے بٹھائے اپنا اکاؤنٹ خسارے میں چلا گیا. اس لیے بچے اس بات سے کہ شہرت ہو جائے، اور بچے اس بات سے کہ لوگ انسان کو جاننے لگیں، بس خاموشی میں تنہائی میں ایک زاویے گوشے میں پڑا رہے، کریں جو لوگ کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے اس کے ذمے فرض ہو جائے کہ یہ لوگوں میں آئے، وغیرہ تنہائی جیسی اچھی چیز کچھ نہیں اور خاموشی اور گمنامی جیسی عافیت کسی چیز میں نہیں. اس لیے بچتے تھے اللہ کے نیک بندے مشہور ہونے سے، شہرت سے، چھپا کے رکھتے تھے اپنے آپ کو. اور دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متکبر آدمی تھا، مغرور تھا، تو ماں نے کیا کیا، اس نے اس سے متاثر ہو کر دعا مانگی اور اس نے کہا کہ اللہ میرے بیٹے کو ایسا کر دے. تو بیٹے نے کہا اللہ ایسے نہ کر، اس لیے کہ عارض رحمت اللہ علیہ کی روایت میں آیا کہ فَإِنَّهُ كَافِرٌ، اس نے ماں کو بتایا یہ کافر ہے. اور دوسری جگہ آ گیا ہے کہ فَجَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَ، یہ ظالموں میں سے ایک ظالم ہے، جابروں میں سے ایک جابر ہے. جابر جب جبر کرتا ہے تو لوگوں کو جو حکومتیں اسٹیبلشڈ ہو چکی ہوتی ہیں ان کو اور جو حکومتیں کام کر رہی ہوتی ہیں ان کو ہٹا کر خود حکومت پر قبضہ کر لیتا ہے. اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت اس پہ المتسلط بالجبروت, جو طاقت کے ذریعے اقتدار کو چھین لے, خدا کی لعنت اس پہ. تو جن لوگوں پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے جب وہ جبر کے ذریعے حکومتوں پر قبضہ کرتے ہیں تو پہلے جو نظام چل رہے ہوتے ہیں انہیں ہٹا کر نئے نظام سے متعارف کراتے ہیں اور نئے نظام لوگوں کے لیے مزید تباہی کا باعث بنتے ہیں. اور جب وہ نئی جبر کی بنیاد پر اپنی طرف سے اصلاح کی کوششیں کرتے ہیں تو مزید فساد برپا ہوتا ہے. اور عوام کے لیے بدترین فساد کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ لوگوں کا دین برباد ہو جاتا ہے. وہ ایسی چیزیں میڈیا پر لاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر ہو جائیں, وہ جاہلوں کو علماء کے رنگ میں پیش کرتے ہیں. اور دوسری چیز جو لوگوں کو تباہ کر دیتی ہے وہ معاشیات ہیں, کہ جو چیز 5 روپے میں بک رہی تھی وہ 20 روپے میں پہنچ جاتی ہے, اور گھر کی سبزیاں ٹماٹر اور پیاز اور یہ چیزیں کبھی تو ان کی قیمت 2 روپے کلو ہو جائے اور کبھی 80 روپے کلو ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ معیشت پر وہ کنٹرول نہیں کر سکے, قابو نہیں پا سکے, اس لیے کہ نئے نظام متعارف کرانے سے جبر سے لوگوں کو حکومت سے محروم کیا اور اس کے بعد خود بھی ٹھیک طریقے پر کام نہیں کر سکے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المتسلط بالجبروت, اور طاقت کے ذریعے جو حکومتیں چھین لیتے ہیں لوگوں سے اللہ کی لعنت ان پہ. بادشاہوں کے لیے مملکت کو چلانا اور بادشاہوں کے لیے اپنی رعایا کا خیال کرنا ایسی تھوڑی بات تھوڑی ہے, وہ تو پورا درد سر ہے اور ہر آدمی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو وہ جابروں میں سے ایک جابر تھا یا وہ کافر تھا, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں روایات آئی ہیں, اور ماں نے ظاہر سے متاثر ہو کر کہہ دیا کہ اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا ہی کر دے. یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور عام طور پر مائیں جب کسی بڑی چیز کو دیکھتی ہیں تو اپنی اولاد کے متعلق تمنا پیدا ہوا کرتی ہے کہ ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں. یاد رکھنی چاہیے حکمت کی بات کہ انسان کو سوچ سمجھ کر تمنا کرنی چاہیے, سوچ سمجھ کے خواہش کا اظہار کرنا چاہیے, اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. ہوتا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی منہ مانگی دے دیتا ہے اور پھر انسان اس وجہ سے اپنی عاقبت کو برباد کر لیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آدمی جو کچھ بھی زبان سے کہتا ہے اس کا کیا خیال ہے, اس کو وہ چیز دے دی جائے, اس کو وہی چیز عطا کر دی جائے. ام للانسان ما تمنا, کہ انسان کے لیے وہ چیز ہے جو کچھ اس نے اپنی زبان سے کہا, جس چیز کی اس نے خواہش کا اظہار کیا. اور عوام میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جس اچھی چیز کو دیکھا اس کی اللہ سے طلب کر لی بظاہر, سوچ سمجھ کے مانگنا چاہیے. اسی لیے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دعا میں حد سے بڑھ جائیں گے. 27 پارے میں سورہ نجم میں ارشاد فرمایا ہم دل انسانی ما تمنا, کہ یہ آدمی کو ملتا ہے جو وہ چاہے. فللہ الآخرت والاولی, لوگوں اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر چیز جو پہلے ہے اور جو بعد میں ہے, ہر چیز خدا کے اختیار میں ہے. اور جب اس کا دوسرا ترجمہ اور تشریح کی گئی ہے کہ ام للانسان ما تمنا, کہیں آدمی کو ملتا ہے جو وہ چاہے, جو انسان تمنا کرتا ہے یعنی پرستش کرتا ہے, پوجتا ہے, اس بت کو پوجنے سے کیا ملتا ہے, ملتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. فللہ الآخرت والاولی, کائنات میں جو چیزیں گزر چکی ہیں اور جو آئندہ آنے والی ہیں سب اللہ کے اختیار میں ہیں. تو مائیں تمنا کرتی ہیں, ماں اللہ کی کتاب کو سنتی ہے, کسی اللہ کے اچھے بندے کا بیان سنتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا کر دے, اور ماں یہ کہتی ہے اور وقتی طور پر بات ہوتی ہے اس کی دعا، اور 30 سال کے بعد پتا چلتا ہے، 40 برس کے بعد پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اس کی دعا کو سن لیا. اور جس طرح 40 سال پہلے کوئی اللہ کا اچھا بندہ بیان کر رہا تھا، اب خدا نے اس کے بیٹے کو توفیق دے دی اور اس کے حق میں وہ دعا قبول کر لی، کیونکہ ماں کو اللہ کا دین پسند تھا. اس نے کہا خدا میرے بیٹے کو بھی ایسا کر کے. اور ماں تمنا کرتی ہے افسر کو دیکھ کے کہ خدایا میرا بیٹا بھی ایسے بن جائے، اور 40 سال کے بعد اس کا بیٹا ظالم، راشی، خائن افسر بنتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. ماں خود بھی ڈوبی اور اپنی اولاد کو بھی ڈبو دیا. اس لیے ماں کی بڑی ذمہ داری ہے. سچ پوچھو تو اس کائنات میں جتنا شر نظر آتا ہے نا، یہ سب کا سب ماؤں ہی کا شر ہے، اور خیر نظر آتی ہے تو یہ بھی ماؤں ہی کی خیر ہے. ماں نے جیسی تربیت کی اور تمنا کی، لڑکے نے آ کر معاشرے میں اور لڑکی نے آ کے معاشرے میں وہی کردار ادا کرنا. اس لیے ماں بننا کچھ آسان بات نہیں. سوچ سمجھ کے اپنی اولاد کے لیے مانگے، تمنا کرتی ہے. اور معاذ اللہ ان الفاظ سے کہ ماشاء اللہ میری تو نئی فلم آ رہی ہے، اور خدا کرے میرے بعد یہ فن میری بیٹیوں میں بھی رہے، مل جاتا ہے. اور انشاءاللہ اور ماشاء اللہ یہ سب کے سب آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے جناب. آنکھیں بند ہوئیں اور پھر پتا چلے گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے. اور ماں تمنا کرتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو انسان بنائے، اور اس کا بیٹا انسان بنتا ہے اور بڑے ہو کے بھی وہ انسانوں جیسے کام کرتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے. اس کے پیچھے بھی ماں ہے اور اس کے پیچھے بھی ماں ہے. اس لیے کبھی بھی ظاہر سے متاثر ہو کر بغیر سوچے سمجھے اللہ سے تمنا کرنے لگ جانا، یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، نہ ماں کو نہ باپ کو. اس نے کہا اللہ میرا بیٹا ایسے ہو جائے، تو بیٹے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس نے کہا اللہ میں ایسے نہ ہوں. ماں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا یہ کافر ہے، یہ ظالموں میں سے ایک ظالم ہے. تو لوگوں سے متاثر ہو کر تمنا کرنا اور پھر رجوع کرنا، اب قرآن دیکھ لیں، اللہ نے لوگوں کا قصہ بیان کیا ہے. سورہ قصص میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ جو قارون تھا لوگوں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. فبغا علیہم، شرارتیں کرنے لگا اپنی قوم پر، دولت کا اظہار، تکبر کا اظہار، لوگوں میں بیٹھ کے ڈینگے مارنا، لوگوں کو سنا سنا کے باتیں کرنا، یہ سب کی سب چیزیں شرارتیں ہیں. اللہ نے سکھایا فبغا علیہم، ان پر زیادتی کرنے لگا، شرارتیں کرنے لگا. بڑے مکر ہیں نفس کے، سیدھی طرح کہتے ہوئے شرم آتی ہے تو مصنوعی طور پر فون اٹھا لیتا ہے، اور جو آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جو آئے ہوئے ہیں، انہیں بتانا ہے کہ میری پراپرٹی کتنی ہے، میرا بزنس کتنا ہے، تو جھوٹا فون شروع کر دیتا ہے کہ او میرے بینک میں دیکھیے گا بیلنس کتنا ہے یار، اس 10 لاکھ کو وہاں منتقل کر دو، اس 15 لاکھ کو ادھر بھیج دو، وہ جو فلاں پلاٹ ہے نا اس کے متعلق کیا رپورٹ ہے، اچھا پلازا میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ وہ کیا کر رہا ہے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے. اللہ نے کہا فبغا علیہم، شرارتیں کرنے لگا تھا دولت کی بنیاد پر. وآتیناہ من الکنوز، ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ ان خزانوں کی چابیاں اٹھانا، بہت سے طاقتور آدمی تھک جاتے تھے. یا تو مراد یہ ہے کہ ان خزانوں کو اٹھانا، منتقل کرنا اس دولت کو، سونے اور چاندی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، بڑے بڑے طاقت والے مرد تھک جاتے تھے، ڈرو نہیں سکتے تھے. اور یا واقعی مطلب یہ ہے، اتنے خزانے تھے، اتنی مختلف جگہوں پہ رکھے ہوئے تھے کہ چابیوں کے انبار کے انبار تھے، بڑے بڑے مرد تھک جاتے تھے ان چابیوں کو اٹھاتے ہوئے، اتنے گچھے اس نے بنائے ہوئے تھے. قال له قومه لا تفرح، اور آپ دیکھیے اللہ نے کہا کہیں نہ وہ ہم نے دیے تھے. بس بات اتنی سی ہے، جو اس نقطے کو پا گیا وہ کامیاب رہا، کہ جو کچھ میرے پاس خیر اور اچھائی نظر آتی ہے سب اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اگر یہ خیر ہے تو بھی, اور اگر یہ میرا امتحان ہے شر ہے تو مجھے نہیں پتا میں اس میں کامیاب ہو سکتا ہوں یا نہیں. کبھی مت لیجیے اس بات پہ کہ جو میرے پاس ہے سب اچھا ہے, ڈرتا رہے. تو یہ علم, تقوی, نیکی, ولایت, تحمل, بردباری, اللہ کا ذکر, دنیا, پیسہ, بینک بیلنس, گاڑیاں, اولاد, اولاد کی صلاحیتیں, پلازا, زمین, پلاٹ, ہر چیز اللہ نے دی ہے اور میں امتحان میں پھنسا ہوا ہوں, پتہ نہیں اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں. ابھی دفن کرنے والوں کے جوتے اپنی آواز ختم نہیں کریں گے اور مجھے آواز پڑ جانی ہے کہ ہاں بھائی سناؤ زندگی کہاں گزاری. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ, ہم نے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں اٹھانے سے طاقتور آدمی عاجز آ جاتے تھے. لوگوں نے کہا اس سے لا تفرح, اتراؤ مت, ان اللہ لا يحب الفرحین, اللہ کو اترانے والے لوگ اچھے نہیں لگتے. کسی نے نصیحت کر دی, کسی نے کہہ دیا, تو اترانا اچھا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر تمہارا حق نہیں بنتا خام خواہ اپنے حق کو ثابت مت کرو. اللہ نے چیز دی ہے اور اللہ نے اس کا حساب لینا ہے, اسے خرچ کرو. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, اور دیکھو آخرت کا جو گھر ہے اس میں اپنا حصہ بناؤ. کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے پیدا کرو آخرت کا گھر, یعنی قیامت, جنت, اس کو بناؤ, اس کو اچھا کرو. اللہ نے پیسے دیے اسے خرچ کر کے اپنی آخرت کا گھر بناؤ. اسے خرچ کرو گے ثواب ملے گا, تمہاری آخرت کا گھر بنے گا, یا لوگوں کے ضروریات زندگی میں تمہاری دولت کام آئے گی, آخرت میں اچھے رہو گے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی کائنات میں ایسے ہیں جس پہ رشک کیا جا سکتا ہے, تمنا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تمہیں بھی اس طرح کر دے. ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور دن رات اپنے علم کو پھیلاتا ہے, اور ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا ہے اور دن رات اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں کسی شخص میں جمع ہو جائیں اس کے نصیب کے تو کہنے کیا, اور اگر دونوں سے محرومی ہو تو بھی تمنا تو ہے, اور اگر ایک بھی مل جائے تو بھی کہیں نہیں گیا, اللہ کے قبضے میں ہے. تو لوگوں نے اسے سمجھایا اور کہا خدا کے بندے اسے خرچ کر, تب اس کے ذریعے تو آخرت کا گھر بنائے. ولا تنس نصیبت من الدنیا, نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے, دنیا میں بھی رہو یا بھی خرچ کرو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ضد نہ کرو, اپنے حصے کے مطابق یہاں پر جو ہے تو استعمال کرو اور اپنے مال کو خرچ کر کے آخرت کو کماؤ. تین نصیحتیں ہو گئیں کہ دولت کی وجہ سے اتراؤ مت, اور دوسرے اس کو خرچ کر کے آخرت بناؤ, اور تیسرے دنیا سے بھی اپنا حصہ مت بھولو. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, اور بھلائی کا جیسے اللہ نے تجھ سے بھلائی کی ہے. جو کچھ اللہ ہمارے ساتھ کرتا ہے ہمیشہ یہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ایسے ہی کریں, اور جو کچھ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرتے ہیں اللہ سے تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو. اللہ نے ہم پہ احسان کیا, دولت دے دی, ہمیں چاہیے کہ اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. جس ملک میں کروڑوں کے حساب سے افراد ذاتوں کو سوچ سوچ کے پاگل ہو جاتے ہیں اور بھوکا سوتے ہیں اور اجتماعی خودکشی کرتے ہوں کہ پیسہ کہاں سے پورا اور کھانا کہاں سے پورا ہوگا, اس ملک میں کوئی شریف آدمی, کوئی حساس آدمی کیسے چین سے رات کو سو سکتا ہے؟ اور جس کائنات میں روزانہ صبح اٹھ کے خبر سننی پڑتی ہو کہ آج 100 آدمی مارے گئے, 200 آدمی مارے گئے, حتیٰ کہ پوری دنیا کو دیکھو تو ایک ایک دن میں 300, 400, 400 آدمیوں کی خبریں مل جاتی ہیں کہ آج قتل کر دیے گئے, جہاں اتنا خون بہتا ہو اس ناپاک دھرتی پہ کس کا جی چاہتا ہے کہ زندہ رہے؟ اس لیے جو کچھ اللہ نے کیا ہے ہمارے ساتھ ہمیں چاہیے مخلوق کے ساتھ ویسے ہی کریں. اللہ نے علم دیا ہے ہم اپنے علم کو لوگوں پر خرچ کریں، اللہ نے دولت دی ہے وہ دولت لوگوں میں تقسیم کریں. جس طرح اللہ نے بغیر کسی سبب کے احسان فرما کے ہمیں ایمان دے دیا ہے، ایسے ہی ہم لوگوں کے کام آتے رہیں بغیر کسی طلب کے، لالچ کے، حتیٰ کہ یہ تمنا بھی نہ رہے کہ لوگ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے نام کو یاد رکھیں، کچھ بھی نہیں. جس طرح اللہ نے بغیر سبب کے ہم پہ احسان کیا، ہم بھی لوگوں کے ساتھ ایسے ہی نیکی کریں اور لوگوں میں اس تصور کو، اس عمل کو اجاگر کریں کہ ہم نیکی کریں گے بغیر معاوضے کے، بغیر عبادت کے اچھائی کریں گے، بغیر بدلہ لینے کی نیت کے ہم سب کے ساتھ اچھے رہیں گے. یہ ہے مرد پنا اور یہ ہے مردانہ وار کام کرنا اور یہ ہے ہمت. اور دوسری بات کہ جو کچھ ہم لوگوں سے کریں اللہ سے اسی کی تمنا رکھیں، ہم لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں اللہ سے بھی اسی کی تمنا رکھیں، ہم لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں اللہ سے بھی اچھائی کی تمنا رکھیں، ہم لوگوں کے قرض معاف کر دیں کہ لوگوں میں بوجھ نہیں ہے اور اللہ سے یہ تمنا رکھیں اور امید رکھیں کہ اللہ بھی ہمیں قیامت میں معاف کر دے گا، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ اس بندے میں جہنم کی آگ سہنے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں. اور ہم لوگوں کو بغیر طلب کے ان کی ضروریات پوری کرنے میں مصروف رہیں تاکہ چاہے ہم آخرت کی طلب نہ بھی کریں تو بھی اللہ ہمیں اپنی خاص فضل، مہربانی اور عنایت سے وہ آخرت کا گھر اچھا کر دے. تو انہوں نے کہا بلا تبغل فساد فی الارض، اور زمین میں خرابی نہ کر، ملک میں خرابی پیدا نہ کر. یہ دولت کی تمنا ہی تو ملک میں خرابی پیدا کرتی ہے، یہ دولت کی تمنا ہی پہ تو جاسوسیاں ہوتی ہیں، یہ دولت ہی تو ملتی ہے تو نام دیے جاتے ہیں، یہ پیسہ ہی تو ہے یہ پوری دنیا کو آپت میں مبتلا کیے ہوئے ہے. وہ پیسہ اس کی شکل بدل جاتی ہے، کبھی وہ پیسے کی شکل ڈالر، پاؤنڈ اور نوٹ سے نکل کے تیل میں پہنچ جاتی ہے، کبھی تیل سے نکل کے سونے میں پہنچ جاتی ہے، کبھی سونے سے نکل کے ایٹم میں پہنچ جاتی ہے، کبھی ان سب چیزوں سے نکل کر وہ زمین اور پلاٹ کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے. یہ سرمایہ ہی تو ہے جو دنیا میں فساد کا سبب بنا ہوا ہے. انہوں نے کہا دیکھ زمین میں فساد نہ کر، ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ کو اچھے نہیں لگتے وہ لوگ جو خرابیاں پیدا کرتے ہیں. ایسی عمدہ نصیحت کی. اللہ کو کون اچھے لگتے ہیں اور کون نہیں اچھے لگتے دونوں بتا دیے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا یہ جو دولت تم میرے پاس دیکھتے ہو یہ میری کمائی ہوئی ہے، ایک ہنر ہے میرے پاس، یہ تو مجھ کو ملا ہے ایک ہنر سے جو میرے پاس ہے. کیا ہنر تھا، کیا علم تھا، جو بھی ہوگا مفسرین نے اس کی تفصیل لکھی ہے، اس کی تفصیلات ہیں وہ تو چھوڑ دیجئے. جو بھی ہنر تھا اس کے پاس، اس نے کہا میں اپنی ذہانت سے کماتا ہوں، علم سے کماتا ہوں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ لوگ اس کی چالیں، اس کی تدبیریں، اس کا پیسے کمانے کو دیکھ کر کہیں گے کہ ماں سمہو کتنا زبردست آدمی ہے، مارکیٹ میں بیٹھ کر کس طرح دولت کو کھینچ لیتا ہے، یار کیا دماغ ہے اس شخص کا، دیکھو تو جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے لاکھوں کی بجائے کروڑوں کما کر لے آتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس کی عقل، اس کی دولت سے متاثر ہوں گے. وَلَيْسَ فِي قَلْبِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور اس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. انما اوتیتہ وہ رائی میں بھی قارون بولا، اور اس نے کہا یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا ہنر ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، اللہ نے کہا اولم یعلم، کیا وہ اتنا بھی نہ جان سکا، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کئی نسلوں کو تباہ کر چکا ہے. من ہوا اشد منہ قوتن، جو طاقت میں اس قارون سے زیادہ تھے، وہ اکثر جمع، اور زیادہ مال ان کے پاس تھا، ان مال والوں کو، ان طاقت والوں کو بھی تو خدا نے برباد کر دیا تھا. آج تمہارے پاس مال آ گیا ہے اور آج تمہارے پاس اگر طاقت ہے تو یہ کون سی ایسی چیز ہے، طاقت اور مال تم سے پہلوں کے پاس بھی بہت تھا، خدا نے انہیں بھی برباد کر دیا. جابر حکمران، اس کی قوت اس کی فوج ہوتی ہے اور اس کی طاقت اس کی فوج ہوتی ہے، اور پیسہ تو وہ جو اس نے اپنے ملک میں رکھا ہوتا ہے اور باہر کے ممالک میں، اور زمینیں خرید خرید کے اپنی بیوی بچوں کے نام کی ہوئی ہوتی ہیں، یہ سب ہوتا ہے. اللہ نے کہا اسے اتنا پتہ نہیں تھا کہ اس سے پہلے بھی کائنات میں کتنے تھے جن کے پاس مال تھا، جن کے پاس بڑی بڑی فوجیں تھیں اور ہم نے پٹوا دیا اور مروا دیا. یہ تو ان فوجوں اور ان طاقتور قوتوں کا حال ہے جو دنیا میں واقعی تھے، جو گھوڑے تھے اور جو پٹے ہوئے کئی مرتبہ رسوا ہوئے ہوئے گدے ہوں ان کو اپنی قوت سمجھے کوئی، اور مال جو آج نہیں تو کل بہرحال ہاتھ سے نکل جانا ہے اور موت نے اس سے محروم کر دینا ہے، اس پر بھروسہ کرے اور اس سے ترجیح یہ کہ اپنے آپ کو اکیلے پل سمجھے، تو اس سے زیادہ بے وقوف کون ہے بھائی؟ اور سب سے بڑا بے وقوف تو وہ جسے اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت کی خبر نہیں، اللہ کی صفات عالیہ کی معرفت میں سے اتنا حصہ بھی اسے نصیب نہیں ہے کہ وہ جان لیتا کہ میری قوت اور طاقت اور مال یہ سب اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں. اللہ نے فرمایا بلا یسألوا عن ذنوبهم المجرمون، اور ان گناہگاروں سے ان کے گناہ پوچھے بھی نہیں گئے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اگر ان فاسقوں ان ظالموں کی اپنی عقل درست ہو تو بے وقوفی کے کام کیوں کریں؟ عقل الٹی پڑ جاتی ہے تو نتیجہ یہ کہ عقل الٹی پڑنے کی وجہ سے وہ جبر اور طاقت کے استعمال کو اپنی تدبیر سمجھتے ہیں، حالانکہ جبر اور طاقت کا استعمال اسے کمزور کر دیتے ہیں. ان سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، یعنی بغیر پوچھے خدا انہیں ڈائریکٹ سزا دے دے گا. فخرج علی قومی فی زینتہ، نکلا قارون اپنی قوم کے سامنے پوری تیاری سے، آگے پیچھے نوکر غلام سکواڈ پورا، ہر طرف سے لوگوں کی نظریں اٹھ رہی ہیں. وہ جو ماں نے تمنا کی نا کہ میرا بیٹا ایسے بن جائے، یہ آیت دیکھیے اس کے ساتھ کیسی ملتی ہے. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، اور جو دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے انہوں نے کہا یا لیت لنا، اے کاش کسی طرح ہم کو بھی ملے مثل ما اوتی قارون، جو کچھ اللہ نے قارون کو دیا ہے، جو کچھ قارون کو دیا گیا ہے، کاش اتنی دولت ہم کو بھی ملتی، کاش اتنا نام ہمارا بھی ہوتا. انہ لذو حق عظیم، یہ تو بڑی قسمت والا ہے. دیکھا آپ نے، لوگ متاثر ہوئے اور لوگوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ کاش ہم بھی ایسے آئیں. یہ ہے وہ تمنا جس کی وجہ سے الیکشنز میں آتے ہیں، یہ ہے وہ تمنا کہ جب میڈیا میں زرق برق لباس یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو دل میں تمنا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی ایسے ہی منسٹر بن جاتا، کاش میں بھی ایسا ہی ہو جاتا، کاش اسی طرح لوگ میرے سامنے بھی ہوتے، ایسی میں حلف اٹھا رہا ہوتا. حتیٰ کہ حماقت یہاں تک ہے کہ اگر صدارتی نظام ہو تو ہر طرف صدر صاحب حلف اٹھا رہے ہیں، اور کوئی اور صدارتی نظام کا ہو جائے تو اس مارکیٹ میں وہی لوگ اسی نام سے حلف اٹھا رہے ہیں. یہ ہیں ان لوگوں کی حالتیں جو قرآن نے یہاں بیان کی ہیں. اللہ نے کہا قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہم کو ایسے ہی ملے جیسے قارون کو کچھ ملا ہے. انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑی قسمت والا آدمی، یہ نصیب والا آدمی. یہ ہے وہ چیز جس کو دیکھ کر لوگ ریجھ جاتے ہیں، یہ ہے وہ چیز جس کو دیکھ کر لوگ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم ایسے ہو جائیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رش کرنا ہے اور تمنا کرنی ہے تو اس کو دیکھ کر تمنا کرو جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا، اور تمنا کرنی ہے تو اس کو دیکھ کر تمنا کرو کہ ہم ایسے ہو جائیں جسے اللہ نے دولت دی ہے، اور دن رات خدا کی راہ میں وہ اپنی دولت کو خرچ کرتا ہے یا اپنے علم کو خرچ کرتا ہے. یہ ہیں وہ لوگ جن جیسی زندگی بننے کی ہونے کی تمنا ہونی چاہیے، مگر سمجھ الٹی پڑ گئی، عقل الٹی ہو گئی، ظاہر سے متاثر ہو گئے. کبھی بھی متاثر نہ ہو، ہمیشہ زندگی کو حقیقت کے ساتھ وابستہ کرنا چاہیے اور حقیقت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. اس کا انجام پھانسیاں ہیں، اس کا انجام لوگوں میں ایک ٹکے کی عزت کا باقی نہ رہنا ہے، اور ان حرکتوں کا انجام جہنم ہے. ان چیزوں کا انجام دولت کی کثرت اور پھر اللہ سے بود اور دوری ہے. اس کی تمنا کرتا ہے آدمی کہ کاش ایسے ہو جائے اور کاش یہ چیز مل جائے. اور یہ کنوں نے کہا؟ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کما رہے تھے اور اس کے مقابلے میں دوسرے آ گئے وقال الذين اوتوا العلم اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا. اب اہل دنیا کے مقابلے میں اللہ نے ایک دوسری جماعت کا تذکرہ کر دیا اور وہ لوگ ہیں جنہیں علم دیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ کیا کہا وَإِلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. ارے تباہ ہو جاؤ برباد ہو جاؤ, دیکھو جو اللہ ثواب دیتا ہے نیک اعمال پر اس شخص کو جو اللہ پر ایمان لایا اور عمل صالح کیے وہ زیادہ اچھا ہے. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ اور یہ بات ان کے دل میں پڑ جاتی ہے جو سہنے والے ہیں. کیا خوبصورت بات اللہ نے کہی ہے وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. جن کو اللہ نے علم دیا تھا وہ اس کائنات کے نشیب و فراز کو سمجھتے تھے, وہ جانتے تھے کہ یہ دولت کتنے دن ساتھ دیتی ہے, انہیں اندازہ تھا کہ یہ دولت کتنے دن اس کا سایہ قائم رہتا ہے, وہ جانتے تھے کہ اس دولت کے بلبوتے پر کتنے ہی اس دنیا میں مارے گئے اور کتنے ہی تھے جو تباہی کی نظر ہو گئے. یہ سب چیزیں ان کے علم میں تھیں اور ان کا علم بڑا گہرا تھا. علم اس کے ساتھ جب تقویٰ مل جاتا ہے تو انسان کو عقل آ جاتی ہے, وہ وقتی مظاہر سے متاثر نہیں ہوا کرتا. ظاہر کی زرق برق کو دیکھ کر وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کا سب پیتل ہے, جب کٹھالی پر چلے گا تو سونا ثابت نہیں ہوگا, اور وہ جانتا ہے کہ یہ سب پتھر ہیں, وقت آنے پہ ٹوٹ جائیں گے, ان میں سے ہیرا کچھ نہیں. یہ سب چیزیں علم کی برکتیں ہیں, یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ انسان دیکھے اور عقل حاصل کرے اور کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح کا نہ بنا دے کہ انسان عبرت کا نشانہ بن جائے, دوسروں کو دیکھے اور عبرت حاصل کرے. نگاہ کھلی رکھنی چاہیے. قال الذین اوتوا العلم جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. تمہاری ناس ہو جائے بربادی ہو, تم قارون کو دیکھ کے تمنا کرتے ہو کہ تم بھی ایسے ہو جاؤ. ارے جو شخص ایمان لایا ہے اور جس نے عمل صالح کیا ہے اس کو جو اللہ ثواب دے گا, یاد رکھو اس قارون کی دولت سے کتنی بلند تر چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. فلا یلقاها الا الصابرون. کیا خوبصورت بات اللہ نے کہی ہے. اللہ نے فرمایا اور یہ بات انہی کے دل میں پڑتی ہے جو سہنے والے. سہنے والے کون؟ وہ جو دنیا سے آخرت کو اچھا سمجھتے ہیں, جو محنت کرتے ہیں اللہ کی عبادت میں, نفس کو کچلنے میں, جو کچھ ان پر بیتتی ہے صبر کرتے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص فلم دیکھتا ہے اور اس میں وہ دیکھتا ہے کسی نے جوا کھیلا اور وہ جیت گیا اور اس کے پاس پیسے آ گئے, یہ باہر نکلتا ہے اور جوا کھیلتا ہے اور پیسے کماتا ہے, اور دوسرا اس کے مقابلے میں شخص ہے وہ روزانہ جوئے خانے سے گزرتا ہے اور روزانہ اس کے سامنے جوئے کی خبریں آتی ہیں اور اسے بھی موقع ملتا ہے لاٹری کا اور گیم کا اور جوا کھیلنے کا, اور وہ بھی ذہین ہے اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ کیسے پیسے کمائے جا سکتے ہیں حرام کے. اس کے باوجود وہ صبر کرتا ہے, تنگ دستی برداشت کرتا ہے, بھوکا رہتا ہے, دنیا کی انعامات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. آپ کا کیا خیال ہے مرنے کے بعد یہ دونوں برابر کر دیے گئے؟ ایک وہ جس نے جوا کھیل کے سینکڑوں لوگوں کی کمائی کو ہڑپ کر لیا اور لوگوں کو غربت کی نچلی سطح تک لے آیا وہ, اور یہ شخص جو صبر کر کے اپنے حصے کا کھاتا ہے اور کہتا ہے نہیں دولت کی نام ان سے پانا تقسیم, میں اس میں حصہ نہیں لوں گا, یہ دونوں برابر ہو جائیں گے. ایک شخص کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے اور وہ اپنی کریڈٹ کارڈ کو بے دریغ استعمال کرتا ہے, حتیٰ کہ اسے سود ادا کرتا ہے, اور ایک دوسرا شخص ہے وہ بھی کریڈٹ کارڈ یوز کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں سود کے ایک حبا ایک پائی نہ دینی پڑ جائے, اور وہ محفوظ طریقے پر زندگی گزارتا ہے. یہ دونوں ملنے کے بعد برابر ہو جائیں گے؟ کیا ظلم ہے! اگر یہ برابر ہو جائیں کیا دھاندلی مچی ہوئی ہے! اللہ کیا نہیں پہنچنا. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. اللہ نے کہا یہ بات ان کے دل میں پڑتی ہے جو سہنے والے. دنیا سے آخرت کو بہتر وہی جانتے ہیں جو محنت کرتے ہیں, اور بے صبرے لوگ, حرص کے مارے لوگ, دنیا کی آرزوؤں پر گرنے والے لوگ, نادان لوگ, دنیا داروں کی آسودگی کو جانتا ہے, اس کی قسمت بڑی ہے, اس کی قسمت بری ہے. اس لیے کہ عقل مند آدمی وہ سوچتا ہے یہ 10-20 برس ہی تو سہنا ہے اور اس کے بعد ایسا زمانہ آئے گا جس کی کوئی انتہا نہیں, ہزاروں برس ہیں, وہاں رہنا ہے, وہاں پر کیا ہوگا. اور یہ بے صبرہ کہتا ہے آج کسی طرح یہ کام کر لوں. اس کو پتا ہے کہ ایک آدمی جو مرنے کے بعد مجھ سے بڑھ جائے گا اس کو آج میں کسی طرح ذلت دے دوں. جانتے بوجھتے ایسا کام کرتا ہے. تو دو کا تقابل ہو گیا, ایک وہ جو دنیا والے تھے اور ایک وہ جو علم والے تھے. اللہ نے کہا, انہوں نے کہہ دیا, انہوں نے کہا رے دیکھو ثواب زیادہ بڑی چیز ہے بنسبت اس چیز کے قارون کی دولت کے. اور اللہ نے کہا ولا یلقاها الا الصابرون, یہ صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ قرآن نے دوسری جگہ بھی بیان کیا ہے, 24ویں پارے میں آیا ہے سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے کہا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, لوگوں نیکی اور برائی برابر نہیں ہوا کرتی, نیکی نیکی ہے برائی برائی ہے, صاف شفاف تازہ اور پاکیزہ پانی پیاس بجھانے کو مل جائے یہ, اور گندا میلا کچیلا برباد کرنے والا نشہ آور پانی مل جائے یہ دونوں برابر ہیں. بولا تستوی الحسنۃ والسیئۃ, لوگوں نیکی اور برائی برابر نہیں ہوا کرتی, ادفع باللتی ہی احسن, جب تمہیں جواب دینا پڑ جائے تو لوگوں کی جہالت کا جواب علم سے دو اور لوگوں کی بری باتوں کا جواب اچھی طرح دینا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, تو جس آدمی میں اور تم میں دشمنی ہے, کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, وہ تمہارا ایسا دوست بن جائے گا جیسے گاڑھا دوست ہوتا ہے, دل کے ساتھ تعلق رکھنے والا دوست ہوتا ہے. نیکی اور برائی برابر برابر نہیں, پر جب کوئی برائی کرے تو اس کے مقابلے میں اچھائی کرو, اس طرح تمہارے دشمن دوست بن جائیں گے. لیکن لوگوں کی جہالت کے مقابلے میں صبر کرنا, لوگوں کی برائیوں کا جواب اچھائی سے دینا, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, اللہ نے کہا یہ بات انہیں ملتی ہے جو سہنا جانتے ہیں. اور قارون کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نا اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ, بے شک قارون بڑی مقدر والا ہے. یہاں دیکھو اللہ نے کہا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ, اور یہ بات اس کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے مقدر والا ہے, قسمت کا سکندر ہے, مقدر کا سکندر ہے. تو دنیا داروں نے کہا اس کا نصیب اچھا ہے قارون کا, دولت ملی ہے. اللہ نے کہا اس کا نصیب اچھا ہے جو لوگوں کی برائیوں کے مقابلے میں اچھائی پر قائم رہتا ہے. آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے, خود ہی آپ سوچ لیجئے کہ آپ کو کس گروہ میں سے ہونا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ بات چلتی رہی, فخسفنا به وبداره الارض, اور ہم نے دھنسا دیا قارون کو زمین میں, زندہ درگور ہو گیا. ایک آدمی کھڑا ہے, زمین پھٹ گئی اور آدمی اس کے اندر سما گیا. وبداره الارض, اور اس کے گھر کو یعنی اس کے خزانوں کو بھی خدا نے زمین میں دھنسا دیا. فما کان له من فئات, اور پھر کیا ہوا اس کی جماعت کو؟ نہیں ہوئی کوئی جماعت. اوپر دو چیزوں پہ زور تھا نا, ایک اس کا فوج پر اور ایک زور تھا پیسے پر. اللہ نے کہا فما کان له من فئات ينصرونه, پھر کیا ہوا اس کی جماعت کو, اس کی فوج کو, کیوں نہیں انہوں نے اسے بچا لیا قارون کو میری گرفت سے؟ اللہ کی گرفت جب آیا کرتی ہے اور خدا کی پکڑ جب آتی ہے تو خود فوج کو کوئی نہیں بچا سکتا, اس کے رئیس کو کون بچائے؟ خدا کی پکڑ جب آیا کرتی ہے پھر اسی طرح سواریاں برباد ہو جاتی ہیں اور اسی طرح سواریاں پھٹ جایا کرتی ہیں. خدا کی پکڑ جب آتی ہے تو پھر لاش بھی سلامت نہیں ملتی. تو مکان الگ اتی جن سرو نہ ہو, اللہ نے کہا پھر کیوں نہیں اس کو بچا سکے اس کی فوج والے دون اللہ کے مقابلے میں آ جاتے؟ وہ مکانہ میرا منتصرین, اور قارون کسی کو مدد کے لیے بلا بھی تو نہیں سکا. خدا کی گرفت اچانک آ جاتی ہے, مہنے گمان میں نہیں ہوتا, صبح ہوتا ہے اور شام کو نہیں ہوتا, اور شام ہوتا ہے اور صبح نہیں ہوتا. اللہ کی پکڑ ایسے آتی ہے. اور لوگوں کا مزاج بدلنا دیکھیے. اس لیے کبھی بھی عوام کی رائے پر مت جائے. لوگ آج ایک کو عزت دیتے ہیں, شام کو اسی کو رسوا کر رہے ہوتے ہیں, شام کو اس کے گن گا رہے ہوتے ہیں, صبح اسی کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کا کیا ہے؟ وہ جو کہہ رہے تھے نا کل تک کہ کاش یا لیتنا مستما اٹھیا کارون, کاش ہم کو بھی اسی طرح ایسا ایسی دولت ملے جیسے کہ فرعون کو دی گئی ہے. انہ الزو حفظ نظیم فرعون کارون کو, کارون بڑے نصیب والا ہے. اللہ نے کہا اصبح الذین تمنوا مکانہ بالامس, پر صبح وہ کہنے لگے جو کل شام منا رہے تھے, جو شام تمنا کر رہے تھے کہ انہیں قارون جیسا درجہ مل جائے, صبح کہنے لگے وہی کا کل میں یشا انہیں وادی اکبر, ارے یہ دولت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, دیکھو اس کو چاہے زیادہ دیتا ہے, جس کے لیے چاہے روک لیتا ہے. لولا من اللہ علینا لخسف بنا, ارے اللہ کا شکر ہے, اللہ اگر احسان نہ کرتا تو ہم بھی فرعون کی طرح آج اس کے ساتھ ہی زمین میں دھنس جاتے. وَإِكَانَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, ارے دیکھو جو خدا کا شکر نہیں کرتا اسے فلاح نہیں ملتی. اصل نیکی اللہ کا شکر ہے. دیکھا آپ نے لوگوں کا حال, کل تک تمنا کر رہے تھے کہ کاش قارون جتنی دولت ملتی ہے اور وہ نصیب والا ہے, آج صبح ہوئی ہے تو اسی سے پناہ مانگ رہے ہیں, کل شام تک تمنائیں تھیں آج صبح پناہیں آ گئیں. اور پھر تین جملے لوگوں نے کہے, انہوں نے کہا کہ اوہ دیکھو اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے, اور دیکھو اگر اللہ نے ایسا نہ کیا تھا تو ہم بھی زمین میں قارون کے ساتھ دھنس گئے ہوتے. وَإِكَانَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, اے دیکھو جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ پکڑا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ فلاح نہیں دیتے منکروں کو. یہ تینوں جملے اب وہی عوام کہہ رہی ہے جو کل تمنا کر رہی تھی کہ کاش ہم بھی قارون جتنی دولت دیے گئے ہوتے. تو لوگوں کا حال تو یہ ہے. اس لیے کبھی بھی لوگوں کی عزت, لوگوں کی دی ہوئی دولت, لوگوں کی دی ہوئی شہرت اس پہ نہ چاہیے. اپنے اور اللہ کے معاملے کو دیکھیے کہ میرا اور اللہ کا معاملہ کیا ہے. اسی وجہ سے حکمرانوں سے, ان بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات رکھنا اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور اس کی قیمت دینی پڑتی ہے. اور یہ قیمت دینا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ عازک اللہ یا کعب بن اجرہ من عمارت السفہا کعب, میں تمہیں اللہ کی بنا میں دیتا ہوں بے وقوفوں کی حکمرانی سے. ان کا اللہ کے رسول وما عمارت السفہا, بے وقوف حکمران ہو جائیں گے, یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را یکونون بعدی, میرے بعد اس امت میں ایسے ظالم بھی آئیں گے, لا یہدون بہدایتی, جو میں نے لوگوں کو حکومتیں کرنے کا طریقہ سکھایا میرے طریقے کے مطابق حکومت نہیں کریں گے. اور دیکھو کعب میری سنت کو زندہ نہیں کریں گے. اور کعب دیکھنا ومن صدقہم, جو ان کے پاس جا کر انہیں کہے گا کہ ہاں ہاں تم ٹھیک کر رہے ہو, فتوے کی مہر انہیں دے گا, ان پر ان کو تصدیق کرے گا, ان کی ساری جتنی بھی اس وقت کی کریم ہوگی حکومت کی, وہ سب کے سب انہیں کہیں گے کہ جناب بالکل جو آپ قتل کر رہے ہیں یہ ٹھیک شریعت کے مطابق ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کی جھوٹی باتوں کو بھی سچ کہے گا, وَآنَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ, وہ میری امت پر ظلم کریں گے اور یہ اس کی مدد کریں گے, فَأُولَٰئِكَ لَيْسُ مِنِّي, انہیں حکومت اس حکومت کو اور حکومت کرنے والوں کو اس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی. سودا خریدا ہے, ان کی آج عزت ہے, ان کے پاس حکومت ہے, ان کے پاس طاقت ہے, جس کو چاہیں جس عہدے سے چاہیں برطرف کر دیں. یہ عزت آج جزائر میں نظر آ رہی ہے اور یہ اقتدار جو نظر آ رہا ہے اس کی یہ قیمت ہے نا. قیمت کیا ہے؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فَأُولَئِكَ لَيْسُ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ, وہ میرے نہیں ہیں میں ان کا نہیں ہوں. اور اس سے بھی زیادہ بڑی سزا یہ ہے وَلَا يَرِدُونَ عَلَىٰ حَوْضِي, وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آئیں گے. یاد رکھنا کام حوض کوثر کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اور جس شخص نے ان کے غلط کاموں کی تصدیق نہیں کی، اور جس شخص نے ان کے ظلم میں حصہ نہیں دیا، فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، میں ان میں سے ہوں، وہ مجھ میں میرے ہیں، میں ان کا ہوں، اور میرے پاس وہ ہوس پر آئیں گے جو اس ظلم کے خلاف بولنے والے تھے. اس لیے جتنے ظالم اپنے ظلم کے ذریعے جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، برات کا اظہار کرنا چاہیے. اور پھر آپ نے فرمایا کہا دیکھو الصوم جنت، روزہ ڈھال ہے، روزے رکھتے رہنا برائی سے بچے رہو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا، یہ خرچ کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور نماز پڑھتے رہنا، نماز اللہ کے بڑا قریب کر دیتی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا خیال کرنا جنت میں صرف وہی آدمی جائے گا جس کا گوشت، پوست، ہڈیاں سب کی سب حلال پیسے سے بنی ہوئی ہوں، تو جو حرام پیسہ ہوگا ابداً کبھی بھی وہ انسان کو جنت میں نہیں لے جا سکے گا. النار و اولا بھی، اس حرام کے مال سے اپنے گوشت، جسم، پوست کو بنانے والے جہنم ہی اس کا ٹھکانا ہے. اور کہا آپ دیکھو جو صبح ہوتی ہے نا، تو ہر آدمی یا تو اپنے دین کو بیچ دیتا ہے صبح کے وقت اٹھ کے، اور پھر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اور یا وہ اپنی خواہشات نفس پہ قابو پا لیتا ہے اور یہ چیز سے جنت کی طرف لے جاتی ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاب رضی اللہ عنہ کے جو نصیحتیں فرمائی ہیں، یہ در حقیقت اس عزت اور اس ملک اور اس حکومت کی قیمت ہے جو لوگ ادا کرتے ہیں. کہ آج دنیا کی زندگی میں یہ سارا فخر اور یہ ساری حکومتیں اچھی جو نظر آ رہی ہیں، اور کل قیامت میں حوض کوثر سے محرومی، اور جائیے کہ آج ساری دنیا میں ان چیزوں کے لیے قربانی دے دے، اور پھر قیامت میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائے. اس لیے ماں نے تمنا کی عام عوام کی طرح نا، کہ کاش میرا بیٹا بھی ایسے ہی ہو جیسے یہ ہے. اسے کہا اللہ ابنی مثلہ، اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دیجئے. تو بچے نے گردن گھمائی، اس نے کہا اللہ لا تجعلنی مثلہ، اللہ اس ظالم، اس کافر، اس جابر حکمران جیسا نہ بنانا. ثم اقبل علی صدرها، پھر بچے نے منہ موڑا ماں کے دودھ کی طرف، یا مسہ، اور اسے چوسنے لگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گویا میں آج بھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی انگشت مبارک کو چوس رہے ہیں. یہ ہے چیز. اس سے پتا چلتا ہے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات لوگوں کو سمجھاتے تھے تو عملاً بھی کرتے تھے، کبھی کبھی دکھا دیتے تھے کہ ایسے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کبھی کوئی بات کرتا ہے اور عملاً اپنے ہاتھوں سے کوئی اشارہ کر کے کوئی چیز بتا دیتا ہے، تو یہ بھی سنت کے مطابق طریقہ ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی ایسے کیا کرتے تھے. اور دوسری بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا کہ کانی انظر، جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں. بہت جگہ پر ایسے الفاظ آئیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں خوشبو لگائی، اور جیسے کہ میں ابھی بھی دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی مانگ کی خوشبو کی چمک مجھے نظر آتی ہے. ایک جگہ آتا ہے گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی شفقت ابھی بھی محسوس کرتا ہوں. ایک جگہ آتا ہے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی ابھی بھی میرے سامنے. یہ سب چیزیں جو ہے نا، جیسے یہاں کانی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں دیکھ رہا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلی چوس کے میں بتایا کہ بچہ یوں دودھ کو چوس رہا تھا. تو یہ سب کی سب باتیں بتاتی ہیں کہ کبھی کبھی کوئی منظر انسان کی نظروں میں ایسا کھب جاتا ہے، ایسا بھا جاتا ہے کہ آدمی عمر بھر اس کو یاد رکھتا ہے کہ وہ سین ایسا تھا. یہ ہے تصور شیخ کی اصل، جو نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ مشائخ رحمہ اللہ تلقین کیا کرتے تھے. اصل اس کی اتنی سی ہے کہ آدمی گویا دیکھتا ہے کہ اس کے شیخ اس کے ساتھ ہیں، اس کے تصور میں ہیں، اور وہ اپنے شیخ کو اپنے قریب محسوس کرتا ہے. ان تمام باتوں کی اصل اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے.